ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يدعو المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكهم ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. درود ملك بيجي محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، ساج شہید ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے محفل ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام میں عشر اولیٰ کی ساتویں مجلس، آپ سورہ انفال کی 24 آیت کے ذیل میں سماعت فرما رہے ہیں، اور ان مجالس میں ہمارا عنوان حقیقی زندگی اور پیام کربلا ہے، کہ ارشاد رب العزت ہوا کہ اے ایمان لانے والوں، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہو جب وہ تمہیں دعوت دیں. یہ دعوت کیا کام کرے گی؟ لما یحییکم، جو تمہیں حیات عطا کرے گی. ایک ظاہری حیات ہے کہ جو ہم نے ہر انسان کو دے دی ہے، یہی کھانا پینا، یہی اوڑھنا بچھونا، یہی ظاہری حیات ہے. لیکن خدا کہہ رہا ہے یہ ظاہری حیات اخروی حیات کے لیے مقدمہ نہیں بن سکتی، اس اخروی زندگی کے لیے، ابدی حیات کے لیے اس دنیا میں ایک اور زندگی کو پانا ضروری ہے، اور وہ زندگی تمہیں قرآن اور رسول کے دامن سے ملے گی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ظاہری حیات اور اس کے بعد روحانی حیات تمہیں ملے گی، اور روحانی حیات نصیب سے ملا کرتی ہے، حقدار کو ملا کرتی ہے. جو کوشش کرتا ہے اسی کے دامن میں در حقیقت اس کی خوشیاں بھر دی جاتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ سب کے سب کامیاب ہو جائیں، سب کے سب انسان اپنی منزل پہنچ جائے. نہیں، اس کے لیے تگدو کرنی پڑتی ہے. درود بھیجیے محمد وال محمد. ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد وال محمد. تو ظاہری حیات ضروری نہیں ہے کہ جس کو ظاہری زندگی مل جائے اس کو ابدی یا حقیقی زندگی بھی مل جائے. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں ابدی زندگی نہیں ملے گی، ابدی زندگی ملے گی، لیکن ابدی زندگی کس کام کی کہ جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائے؟ ابدی زندگی سے مراد یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی خدا دنیا میں بھی اچھائیاں دے، کامیاب زندگی، بہترین زندگی، آخرت میں بھی اچھائیوں نیکی والی زندگی دے. اور اگر یہ دونوں اچھائیاں حسنات مل جائیں اور مل کر بھی انسان کو جہنم کی آگ سے نہ بچائیں تو پھر ان حسنات و نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں. وہ اگر بات صرف یہ ہوتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, بات اگر یہیں تک ہوتی تو پھر خدا یہیں تک ختم کر دیتے. کہا کہ نہیں, دنیا کی اچھائیاں بھی مانگو, آخرت کی بھی اچھائیاں مانگو, آخرت کا بھی درجہ مانگو. اور یہ بات یاد رکھو کہ آخرت کی نیکیاں ملنے کے بعد بھی اگر تم اپنے آپ کو آتش جہنم سے نہ بچا سکے تو پھر ان حسنات کا, ان نیکیوں کا, اس کار ثواب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. تو ابدی زندگی یعنی کامیاب زندگی, یعنی نجات والی زندگی, جس کی جانب قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے, رسول ہمیں دعوت دے رہے ہیں, جس کی جانب اہل بیت علیہ السلام ہمیں دعوت دے رہے ہیں, ہمیں اس زندگی کی جانب جانا. اور روزانہ ہم مختلف مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں کہ حقیقی زندگی کیا ہے. لما یحییکم, جو تمہیں حیات دے. تو بات یہاں تک ہماری اب تک پہنچی ہے کہ یہ دین بھی حیات ہے, ایمان بھی حیات ہے, اہل بیت بھی حیات ہیں, توحید بھی حیات ہے, نماز بھی حیات ہے, روزہ بھی حیات ہے, یعنی اصول دین ہوں وہ بھی حیات کا سبب, فروع دین ہوں وہ بھی حیات کا سبب. ایسی بات نہیں ہے کہ جناب اصول دین جو ہیں وہ تھیوری ہے, تھیوری کو کتاب میں رکھا رہن دیجئے, اس تھیوری پر کوئی پریکٹیکل نہ کرے, اس کو عملی صورت پیش نہ کرے تو دنیا میں کوئی بھی ایجاد ممکن نہ ہوتی. دنیا میں جتنی بھی سائنسی ایجادات ہو رہی ہیں اور ہوں گی, اس تمام کے لیے بھی جتنے بھی سائنسدان ہیں اور محققین ہیں کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج سے 500 سال قبل جو تھیوری لکھ دی تھی گیلیلے نے یا نیٹشے نے یا دوسرے افراد نے یا مختلف مفکرین جو اقوال لکھ دیے تھے, قول لکھ دیے تھے, اسی پہ اکتفا نہیں, روز بروز اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے, اس کو پریکٹیکل کیا جا رہا ہے. اور پریکٹیکل ناکام ہوتا ہے تو اگلے دن پھر ایک نئے فارمولے کے ساتھ پریکٹیکل کیا جاتا ہے. تو دنیاوی زندگی پریکٹیکل سے عبارت ہے. تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو, ایمان لانے والا ایمان لیا ہے, استجیبوا للہ, پریکٹیکل کر کے دکھاؤ آپ کو. اور پریکٹیکل کر کے کیا دکھانا ہے کہ تاکہ یہ زندگی بھی کامیاب ہو اور اخروی زندگی بھی کامیاب ہو. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو دین حیات ہے, اہل بیت حیات ہیں, اور اہل بیت کو پہچانوانے کے لیے رسول اللہ نے, توجہ فرمائیے گا, کیا کچھ نہیں کیا. ہر دور ہر زمانے میں جو دعوت ذوالعشیرہ سے ساتھ ساتھ ہو, توجہ فرمائیے گا, جو دعوت ذوالعشیرہ سے کچھ اصحاب تھے, کچھ افراد تھے جو کہیں نظر آتے تھے اور کہیں نظر نہیں آتے تھے. کوئی سفر میں ساتھ ہوتا تھا, کوئی غار میں ساتھ ہوتا تھا, کوئی بز میں ساتھ ہوتا تھا, کوئی دسترخوان پہ ساتھ ہوتا تھا, مختلف جگہ. ایسا نہیں ہے کہ جو شخص جہاں پر نظر آ رہا ہے وہ ہمیشہ رسول کے ساتھ نظر آئے, لیکن کچھ افراد ایسے تھے کہ جو ہر جگہ رسول کے ساتھ نظر آتے تھے, کہ اگر دعوت ذوالعشیرہ ہو تو وہاں پر بھی ساتھ ہیں, آیہ مباہلہ نازل ہو تو ساتھ ساتھ ہیں, اور گھر کے اندر آیہ تطہیر نازل ہو تو ساتھ ساتھ ہیں, ساتھ ساتھ. اور صرف یہی نہیں بلکہ وہاں پر بھی ساتھ ہیں کہ جہاں پر انسان تصور نہیں کر سکتا, یعنی جب معراج پر اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو بلایا ہے. اور یہ جو روایت عرض کر رہا ہوں اختب خوارزمی کے اہل سنت کے عالم دین ہے, کتاب میرے پاس موجود ہے, روایت میرے پاس موجود ہے, کہ جناب توجہ فرمائیے گا کہ اللہ نے محمد کو جب مہمان بنایا ہے تو کس طریقے سے مہمان بنایا ہے, کیسی دعوت دی ہے محمد کے لیے, زمین و آسمان محمد کے لیے خلق کیے ہیں, تو ایسے مہمان کو بلانے کے لیے ایک خاص دعوت کا انتظام کیا ہے. ایک خاص دعوت کے, کیسی دعوت ہے, جب رسول اللہ کو معراج پہ بلایا اور اللہ نے کلام کیا تو ایک دفعہ رسول اللہ, روایت کہہ رہی ہے, اختب خوارزمی پانچویں صدی کے بعد گزرے ہیں, اہل سنت عالم دین ہیں, اپنی کتاب مناقب میں ذکر کر رہے ہیں یہ روایت. کہتے ہیں جب اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, درود مل کے بھیجیے محمد و آل محمد پر, معراج بلایا, اپنا مہمان بنایا, تو کلام کیا, تو رسول اللہ فرماتے ہیں یا اللہ ام خاطبتنی ام علی, توجہ فرمائیے گا, اے اللہ تو نے مجھ سے کلام کیا ہے یا علی مرتضیٰ نے مجھ سے کلام کیا ہے, توجہ فرمائیے گا, یعنی
وہ افراد جو ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں، جن کی کچھ مثالیں میں نے دی ہیں کہ بستر پر ساتھ ہیں، بستر پر لٹا کے، جناب اگر ہجرت ہو رہی ہے تو گھر والوں کو اور امانت دار ہونے کی وجہ سے علی مرتضیٰ کو امانت دے کے کہا کہ ہم مدینے جا رہے ہیں تو مدینے آ جانا، تو کچھ، اور پھر جب آسمان میں بلایا، معراج میں بلایا، علماء اہل سنت میں سے معتبر عالم دین اختب خورطبی اپنی کتاب مناقب میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں معراج پر اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ام خاطبتنی یا اللہ، ام علی، اے خدا تو نے مجھ سے کلام کیا ہے، یا علی مرتضیٰ نے کلام کیا ہے، یعنی لہجہ ایسا تھا کہ گویا رسول بھی سوال کرنے پہ مجبور ہو گئے، اے خدا تو کلام کر رہا ہے، یہ علی مرتضیٰ کلام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی بخش جواب دیا، اے محمد میں کسی سے ناپا نہیں جاتا، میں کسی سے تولا نہیں جاتا، میں کسی کے وہم و خیال میں نہیں آتا، خلقتک من نورک، میں نے تجھے اپنے نور سے خلق کیا، وہ خلقت علی من نور کا، اور میں نے علی کو تیرے نور سے خلق کیا، تمہیں اپنے نور سے اور علی کو تمہارے نور سے، فوجت کا فی قلب کا، تو میں نے تمہارے دل میں علی مرتضی سے زیادہ کسی کی محبت کو نہیں پایا، تو میں نے چاہا آج کی شب تجھے جب معراج میں اپنا مہمان بنا رہا ہوں تو لہجے علی میں تجھ سے کلام کروں، درود بھیجے محمد وال محمد پر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ علماء اہل سنت بیان کر رہے ہیں عزیزان گرامی کہ تو کلام کر رہا ہے خدا، یا علی مرتضیٰ کلام کر رہے ہیں، اللہ اکبر، کہا کہ میں نے تمہارے دل میں علی کی محبت سے بڑھ کر کوئی اور محبت نہیں پائی، تو میں نے آج لہجہ علی میں کلام کیا، یہ ہے محبت رسول کی اور علی کی، اور یہ ہے محبت رسول کی اور اللہ کی کہ مہمان بلا رہا ہے تو سب سے بہترین چیز جو رسول کے دل میں محبت علی ابن ابی طالب ہے، اس کے ذریعے سے اس کی دعوت کا انتظام کر رہا ہے، درود دل کے بھیجے محمد و آل محمد پر، تو ایسے افراد تھے، یہ حیات دینے والے ہیں، اور حضرت عمر کا قول نقل کر چکا ہوں، لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، عمر کی رہنمائی کرنے والا کون؟ علی مرتضیٰ، اور اسی علی مرتضیٰ کا بیٹا جعفر صادق، امام ابو حنیفہ کا شاگرد، لولا سنتان لہلک نعمان، کہ اگر دو سال شاگردگی نہ کرتا جعفر صادق کی تو نعمان ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا، یہ ہیں حیات بانٹنے والے، یہ ہیں زندگی دینے والے، اس کیوں زندگی دینے والے ہیں؟ اس لیے کہ جنگ خندق میں جب دشمن نے آ کر اعلان کیا تھا کون ہے کہ جو میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، یا مجھے اٹھا کر جہنم میں پھینک دے، تو کہتے ہیں، راوی کہتا ہے، تمام اصحاب کے سر جھکے ہوئے تھے، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے تھے کہ ذرا سی بھی حرکت کی، توجہ فرمائیے گا، ذرا سی بھی حرکت کی پرندہ اڑ جائے گا، خوف کا یہ عالم تھا، کون جو ایک ایک وقت میں اونٹ کو اپنی ڈھال بنا کے لڑے، وہ پہلوان عرب کا، وہ آ کے اعلان جنگ کرے، تو کیا کہتے ہیں رسول اللہ، برزا کل ایمان، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، یعنی اگر آج اسلام کا فتح ہو گئی، ایمان کی فتح ہوگی، اسلام کی فتح ہوگی، رہتی دنیا تک کلمہ توحید پھیل جائے گا، لیکن خدا نہ خاصا اگر آج علی مرتضیٰ کو شکست ہو گئی تو پھر اسلام کو شکست ہو جائے گی، ایمان ہار جائے گا، علی مرتضیٰ نے اسلام کو بچایا، اور اس علی مرتضیٰ کی بیٹی نے کربلا میں اسلام کا دفاع کیا ہے، یہ ہیں اہل بیت علیہ السلام، اور جب وہ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین، کہ علی مرتضیٰ کی ضربۃ یوم خندق عبادت من ثقلین، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ایسے افراد حیات دینے والے ہیں، درود بھیجیے ملک محمد و آل محمد پر، تو یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ حیات دینے والے ہیں، اور یہ روایت اہل سنت کے یہاں بھی ہے اور اہل تشیع کے بھی،
کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی. اہل سنت نے اس کو اس طرح میں ذکر کیا ہے. اور یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جو ہماری بھی موجود ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو گراقد اچھی چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, اپنی آل اور عطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیوں؟ لن يفترقا حتى يردا علي الحوض, یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے, کبھی جدا نہیں ہوں گے, یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائیں. بس اگر کہیں سے کتاب خدا کے کافی ہونے کا نعرہ لگتا ہے تو در حقیقت یہ قول رسول کے سے مطابقت نہیں رکھتا. رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ حتی یرد علی الحوض, میرے پاس حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے. تو قرآن اور اہل بیت کا دامن ہمیں تھامنا ہے. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اور جیسے کہ کل میں نے کہا تھا کہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ مجالس در حقیقت حیات دینے والی ہیں, شعور دینے والی, یہاں سے شعور لے کے اٹھیں, یہاں سے بصیرت لے کے اٹھیں, یہاں سے اخروی زندگی کا سامان لے کے اٹھیں. اخروی زندگی کا سامان سے کیا مراد ہے؟ یعنی جائیں صرف نمازیں پڑھنا شروع کر دیں, روزہ رکھنا شروع کر دیں, کام کاج کچھ نہیں ہو؟ نہیں. اکثر جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں نوم الصائم عبادہ, کہ روزے دار کی نیند جو ہے وہ عبادت ہے. بات صحیح ہے لیکن معنی غلط لیتے ہیں. ساری ساری رات جاگیں گے, کرکٹ کھیلیں گے, ڈبو کھیلیں گے, اور الٹے سیدھے کاموں میں فیس بک پر, سوشل میڈیا پر اپنا ٹائم خرچ کریں گے. اس کے بعد جو ہے کیا کریں گے, فجر کی اذان سے پہلے سحری کی نماز پڑھی دو رکعت, اس بس ہو گئے. اس کے بعد عصر سے پہلے اٹھیں گے, ایک ہی وضو میں جو ہے وہ نماز ظہر عصر بھی پڑھ لی اور نماز مغرب عشاء. وہ ایک ہمارے دوست کہتے ہیں کہ کسی بچے کے والدہ نے جگہ کہ بیٹا روزے سے ہو یا بھوک ہڑتال ہے. کوئی انسان جو ہے وہ ساری رات جاگے کہ دن بھر سوئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نکما اور نکھٹو بنانے آیا تھا, کاہل و سست بنانے آیا تھا. آپ نے جو روایت کا حسن تھا اسی کو بگاڑ دیا. نوم الصائم عبادت, یعنی روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. نہ یہ کہ اسلام یہ کہے کہ جناب سارے کام کو چھوڑ دیجئے, آل فال میں وقت برباد کیجئے ساری رات, اس کے بعد سارا دن سوئیے. اس کا مطلب ہے دین کا چہرہ ہی بگاڑ دیا. تو اسی طریقے سے اخروی زندگی کے لیے سامان لے کے اٹھیں ان مجالس سے, عزا سے. اخروی زندگی کے لیے یعنی شعور لے کے اٹھیں, بصیرت لے کے اٹھیں. بصیرت کے لیے وہ تعریف جو بہت ہی سادی اور آسان تعریف میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی, وہ یہ تھی کہ آپ کو خدا نظر آئے, آپ کو خدا نظر آئے, قیامت نظر آئے, قبر نظر آئے. اور اس کی بہت ہی آسان ایک مثال پیش کی تھی بصیرت کی, جو صاحبان بصیرت ہوتے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں کہ بہت دور کی چیز کو بہت قریب سے دیکھ لیتے ہیں. جب بہت دور کی چیز ہوتی ہے 6x6 آپ کے آگے ہوتی ہیں, اس کے بعد جو منظر ہوتا ہے وہ دھندلانے لگتا ہے آہستہ آہستہ. جتنا جتنا منظر دور ہوتا رہے گا یا آپ دور ہوتے رہیں گے, منظر دھندلاتا جائے گا. اب اس کو دیکھنے کے لیے کس آلے کی ضرورت پڑتی ہے؟ دور بین کی. دور بین ایک مرکب لفظ ہے. دور بین یعنی دور کی چیز کو دکھانے والا, دیکھنے والا آلہ. اب آپ نے کیا کہ دور بین لگا کے دیکھا اور پتہ چل گیا کہ سامنے کون آ رہا ہے, کون ہے, منظر کیا ہے. دور بین کے ذریعے سے چاند بھی دیکھ لیا جاتا ہے. ایسی ایسی دور بینیں ہوتی ہیں. بصیرت یعنی وہ آلہ, وہ دور بین, وہ بصیرت جو تمہیں تمہاری قبر دکھا دے, جسے عام وقت میں انسان بھول جاتا ہے. حضرت حر بصیرت کے مالک تھے, قبر نظر آ رہی تھی, جنت جہنم نظر آ رہی تھی حضرت عمر کو. ابھی حسینی نہیں بنے, ابھی حسین کے کیمپ میں نہیں آئے ہیں, ابھی حسین کے پاس ٹل کے نہیں آئے ہیں, اپنے خیمے میں ٹہل رہے ہیں حضرت عمر. تو جب پوچھا, پوچھنے والے نے کہا کہ میں جنت و جہنم کے درمیان پا رہا ہوں. یہ بصیرت کہ انسان ارادہ کرتا ہے, توفیق خدا کی جانب سے نازل ہونے لگتی ہے. حضرت حر علیہ السلام کی مثال. تو اخروی زندگی کا سامان لے کے اٹھیں, اور ان حیات بخش چیزوں میں سے ایک چیز گھرانہ ہے, فیملی لائف ہے. فیملی لائف کے لیے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. کیوں؟ تاکہ سب سے پہلی چیز انسان گناہوں سے بچے.
صحیح اور بر وقت شادی نوجوان لڑکے اور لڑکی کی اسے گناہوں سے بچاتی ہے، شہوت کے طغیان سے بچاتی ہے، اس کی جائز اور حلال اور پاکیزہ نسل کو جاری کرتی ہے، معاشرے میں عفت کی حفاظت کرتی ہے، اور پھر اس کی عقل کامل ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عقل بھی کامل ہوتی ہے انسان کی۔ گھرانے کے لیے کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ قو انفسکم واہلکم نارا، سورۃ تحریم میں ارشاد ہوا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ لہذا میں بار اپنے سامعین سے یہ کہتا ہوں کہ فضائل اہل بیت سننے کے ساتھ ساتھ ان کے فضائل سے، ان کے مصائب سے درس حیات لیں، اپنی عملی زندگی اچھی کریں۔ جیسے کہ کل میں نے حدیث قصہ کی مثال دی تھی، عملی طور پہ چاہتے ہیں کہ برکت ہو، لیکن جب حدیث قصہ ہو گئی تو معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بی بی اب آپ تشریف لے جائیے، اب آپ کا کام نہیں ہے، اب ہمارا کام ہے۔ یعنی جسارت کتنی آ جاتی ہے انسان میں، زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، اپنے عمل سے شو کر رہا ہے۔ اب یہ ناچ بھی ہوگا، گانا بھی ہوگا، جہاں پہ تلاوت و قرآن ہو رہی تھی اہل بیت کا نام لیا جا رہا تھا۔ ایک چینل پہ تو لوگ بہت بول گئے، لیکن ہمارے یہاں جو کچھ ہوتا ہے اس کو بھی تو دیکھا جائے نا۔ وہی چیزیں وہ بڑی اسکرین پہ ہو رہی تھی دنیا کے سامنے، تو یہ چھوٹی اسکرین پہ ہو رہی ہے، چند احباب دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو کہ دوغلے پن کے شکار ہو جائیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں خدا اس شخص سے نفرت کرتا ہے جو دو رنگ، تین رنگ، چار رنگ رکھتا ہے، دنیا کے دکھانے کے لیے ایک رنگ، سیاست والوں کے لیے ایک رنگ، اہل دین کے لیے ایک رنگ، خدا کو دکھانے کے لیے ایک رنگ، اہل بیت کو دکھانے کے لیے ایک رنگ، دنیا والوں کے لیے ایک رنگ۔ یہ جو مختلف رنگی صورتیں ہوتی ہیں، گرگٹ رنگ بدلتا ہے نا، بہت سے انسان ہوتے ہیں جو رنگ بدلتے ہیں، تلون کہتے ہیں اس کو، لون عربی میں رنگ کو کہا جاتا ہے، تلون یعنی بار بار رنگ بدلنا، جیسے صاحب آ گئے ویسے اسٹیٹمنٹ چینج ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہماری سیاست میں اور سیاستدانوں میں یہ چیز بہت ہی معروف ہے۔ تو زندگی سے اپنی ان مجالس سے درس حیات لیں، ان کے فضائل سے بھی، ان کے مصائب میں بھی درس موجود ہے، درس زندگی موجود ہے۔ اس لیے کہ اہل بیت کی پوری زندگی ہمارے لیے درس ہے، خواہ وہ فضائل کی صورت میں ہو یا مصائب کی صورت میں ہو۔ درود بھیجیے مل کے محمد و آل محمد پر۔ تو گھرانہ، اور اسی لیے من تزوجا، میں صرف شادی کے موضوع پہ ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بہت جلدی سے ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوا اور ایک کھڑکی کھولتا ہوا تاکہ آپ کے بعد جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں تک پہنچ جائے۔ من تزوجا فقد احرز نصف دینہ، حدیث معصوم ہے جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا۔ فلیتق اللہ فی النصف الآخر، اور بقیہ 50% دین کے لیے وہ کوشش کرے، تقوی اختیار کرے، یعنی گھرانے کے لیے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو شادی کرتا ہے اس کی 2 رکعت اور غیر شادی شدہ کی 70 رکعت کے برابر ہوتی ہے۔ غیر شادی شدہ 70 رکعت پڑھے اور شادی شدہ 2 رکعت پڑھے۔ وہ کسی نے ادرائے مزاح کہا کہ شادی شدہ والوں کو ٹائم بھی نہیں ملتا، 2 رکعت پڑھ لیتا، اللہ کہتا ہے یہ چیز قبول کر لیتا ہوں تجھ سے۔ بہرحال یہ ادرائے مذاق تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شادی شدہ کی 2 رکعت عقل کامل ہوتی ہے، سکون میں آتا ہے، زندگی بن جاتی ہے۔ بہرحال اب اس میں پرابلمس آتی ہیں، اب آپ ہر شخص اپنے حساب سے ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فائن آرٹ کی کلاس میں ہوتا یہ کہ ایک ماڈل رکھ دیا جاتا ہے، ماڈل ایک ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ 20 ہیں 30 ہیں 40 ہیں، اور سب سے کہا جاتا ہے اس کو اسکیچ کریں۔ ماڈل ایک ہے، اسٹوڈنٹ 40 ہیں، کتنی تصویریں بنیں گی؟ 40۔ یعنی ہر طالب علم اپنے اینگل اور زاویے سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اب میں نے تو ایک مثال دے دی، ہر شخص اپنی پرابلم کے حساب سے دیکھ رہا ہے کہ شادی جو ہے وہ، میں مولانا کہہ رہے ہیں کہ جناب دین کامل کر دیتا ہے، عقل تیز ہو جاتی ہے، اولاد ہو جاتی ہے، اور فلاں ہو جاتا ہے، لیکن آپ جو ہیں کوئی نہ کوئی اپنی اپنی پرابلم میں ہو گئے، جناب ہمیں تو یہ نہیں ہوا۔ بہرحال یہ جگہ ایسی نہیں کہ سارے سوالات کا جواب دیا جا سکے، لیکن صرف ایک تو گھرانے کے لیے کیا کہا کہ گھرانہ آباد کرو، گھر بساؤ۔ اور یہی وجہ ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ گھر بسانا اتنا اہم ہے اور اتنا سادہ ہے اور اتنا لطیف ہے کہ اس کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اہل تشیع میں शादी के लिए गवाह की जरूरत नहीं है। जहां पे जोड़ने का मौका आता है, जहां पे बंधन का मौका आता है, जहां जिंदगी बनाने का मौका आता है, अल्लाह कहते हैं किसी शाहिद की जरूरत नहीं है। खुद भी सीगा पढ़ लोगे तो निकाह हो जाएगा, लेकिन शाहिद और गवाह की जरूरत वहां पड़ेगी जहां इन्फिसाल होता है, जहां तलाक होती है, जहां जुदाई होती है। तो खुदा को भी नहीं पसंद ये बात कि कोई इंसान जुड़ने के बाद टूटने लगे। ये मकतब तशय्यु का फजीलतों में से एक फजीलत यह है ज़िदाने गिरामी। ये तो और बात है कि दुनियावी रस्म और रिवाज और कानून के तहत हम जैसे चार चार गवाह दो लड़की की तरफ से, दो लड़के की तरफ से लाते हैं। वैला अगर साहिब इज़्ज़वाज यानी वो जन और मर्द खुद भी सीगा पढ़े तो सीगा हो जाता है, सही सीगा अगर पढ़े। बहरहाल तो इस घर को आबाद करने के लिए हमारे सामने आइडियल रखा। चार किस्म के घराने अल्लाह ताला ने कुरान में पेश किए, तवज्जो फरमाइएगा। चार किस्म के घराने, घराना क्या करता है? इंसान की अकल को तेज करता है। घर बसाना, अहलिया का इंतखाब करना, और बात आ गई तो अर्ज करता चलूं, बात आ गई तो अर्ज करता चलूं, ये टॉपिक नहीं है, फिर कह रहा हूं चूंकि माहिर नफ्सियात हूं इस वजह से यह बात अर्ज कर रहा हूं। एक बच्ची के लिए अपने शरीक हयात का इंतखाब या एक बच्चे के लिए अपनी शरीक हयात का इंतखाब उसका जायज़ बुनियादी हक है। आप थोप नहीं सकते, आप मुसल्लत नहीं कर सकते, आप प्रेशर नहीं दे सकते। उसका हक है वो जाने कौन है, कैसा है, आया इस काबिल है कि उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारी जाए। यानी एक इंसान एक लिबास लेने जाता है तो उस लिबास को पहन के देखता है, आईने में देखता है, जिस दोस्त को साथ लेके जाता है उससे भी कहता है देखो मेरे जिस्म पर कैसी लग रही है, दीदा जेब है कि नहीं है, खुशनुमा है कि नहीं है, मेरे साइज़ की है कि नहीं है। कई घंटों के बाद एक लिबास मुंतखब करता है। ये कैसे हो सकता है कि एक इंसान एक ऐसी शरीक हयात को या एक बच्ची एक ऐसे शरीक हयात का इंतखाब करे जिसको उसने देखा ना हो, जांचा ना हो, परखा ना हो। इस्लाम ने इजाज़त दी है देखने की, बात करने की, टेस्ट करने की, गुफ्तगू करने की, लेकिन उसका एक दायरा कार है, उसका एक सर्किल है, उसके जवाबित हैं, उसके कवायद हैं। ऐसा नहीं कि जिससे जाएँ जब जाएँ घंटों बैठ के बातें करो, जब दिल भर जाए जनाब इससे नहीं और उससे। तो शरीक हयात का इंतखाब हर बच्चे और बच्ची का हक है और उसके लिए इस्लाम ने कानून वज़ा किए। बहरहाल मौका नहीं है, सिर्फ एक बात इशारतन करके गुजारा। दुरूद भेजिए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ताकि ये घराना क्या करे, इंसान को गुनाहों से बचाए, एक इंसान की जायज पाकीदा नस्ल आगे चले, दो इंसान का दीन आधा दीन कामिल हो, तीन और इंसान दर हकीकत आकिल और पुख्ता और रशीद हो जाए। ये चार और भी फवायद बयान किए गए लेकिन मजमूआन जो मुश्तरक हैं और बहुत कॉमन हैं वो बयान कर रहा हूँ मैं। वैला ये खुद ऐसा मौजू है जो कि यूथ काउंसलिंग है और फैमिली काउंसलिंग करता हूँ इस वजह से। और एक और नुक्ता गुफ्तगू रोक कर अपने सामईन के लिए, ये जो तलाक का रेशो बढ़ता जा रहा है हमारे माशरे में इसकी वजह क्या है? एक मौलाना इंडिया से लंदन से तशरीफ़ लाए थे मौलाना रिजवी साहब, तो उनसे गुफ्तगू हो रही थी, कहने लगे कि अभी निकाह पढ़ाया था, अगले ही दिनों में तलाक का मसला आ जाता है। जिनका निकाह पढ़ाया था वही तलाक ले रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियों, इंशाल्लाह नौजवानों के मौजू पर गुफ्तगू कल करूँगा मैं कि नौजवान की तरबियत कैसी होनी चाहिए, नौजवान को कैसा होना चाहिए, नौजवान क्या कर सकते हैं। आज़ादारी से करबला में जो हमें नौजवानों का किरदार नज़र आता है उसके ज़रिए से हम अपने नौजवानों को सही लाहेमल कैसे दे सकते हैं। वजह यही है कि मोहब्बत के भूखे होते हैं, घर में प्यार नहीं मिलता, वालिदैन फुटबॉल की तरह एक दूसरे को पास कर रहे होते हैं। और यही वजह है आज के इंसान की जो सबसे बड़ी मुश्किल है यूरोपी कंट्रीज़ में और उन्हीं की इत्तेबा में हमारियाँ भी, क्योंकि एक ग्लोबल वर्ल्ड होता जा रहा है, एक ग्लोबल विलेज हो गई है दुनिया। यानी जो कुछ भी वहाँ हो रहा है वो आनन फानन आने वाहिद में यहाँ पर इंटरनेट की स्क्रीन से देखा जा रहा है, चैनल की स्क्रीन से देखा जा रहा है, डिश के जरिए से देखा जा रहा है। तो ग्लोबल विलेज हो गई, एक देहकदा हो गई है, एक गांव बन के रह गई। गांव छोटा सा होता है ना, जिसमें हर एक इंसान को जान रहा होता है, देख रहा होता है, उसकी पहुंच से हर कोना दूर नहीं होता। दुनिया ग्लोबल विलेज हो गई है, एक गांव बन गई है। अब उन्हीं के देखा देखी वो मसाइल हमारे यहां भी आ रहे हैं। हमारा माशरा जो खोखला होता जा रहा है, उसकी वजह यही है कि हम दर हकीकत उन अकदार से जो अहले बैत ने, कुरान ने, रसूल ने, सहाबा ने, हमारे वालदैन ने हमें दिए थे, हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। कौवा चला हंस के चल, अपनी चाल भी भूल गया। एक होते हैं मगरबी लोग होते हैं कि मगरब ज़दा, ये मगरबी ज़दा जो होते हैं ना, इनको पता ही नहीं होता कि इन्हें करना क्या है, इन्हें करना क्या है। ये अपनी असलाफ की रिवायात को तो भूल ही जाते हैं, और फिर दर हकीकत उनकी भी पैरवी नहीं कर पाते, बीच में कोई मुरब्बा टाइप का, गोड़म्मा टाइप का कोई चीज बन जाते हैं। दुरूद भेजी मोहम्मद वाल मोहम्मद। ये जो वालदेन, तो आज के इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल ये तशख्खुस, मैं कौन हूं, क्या हूं। यानी जितने जितना साइंस तरक्की करती जा रही है, इंसान अपनी इंसानियत खोता चला जा रहा है, इंसान अपनी इंसानियत खोता चला जा रहा है, तनज़ुली का शिकार है, इन्हेतात का शिकार है। लिहाजा अहले बैत, कुरान और ये मजालिस हमें बताएं किस तरीके से अपने घराने को बसाओ और उसकी हिफाजत करो। तो तलाक का रेशो क्यों बढ़ रहा है? एक चीज़ अच्छी लगती है, एक मुस्कराहट अच्छी लगती है माजरत के साथ, और बहुत जल्दी से चाहते हैं कि शादी हो जाए। जब शादी हो जाती है और हकीकत खुल के सामने आती है, तो उस वक्त पशेमान होते हैं, उस वक्त तलाक का, जुदाई का, इफ्तराक का, दूरी का, खलीज का तसव्वुर जहन में आता है। देखिए ये बात याद रखिएगा, आप 100% किसी को नहीं जान सकते। क्या 4 मुलाकातों में 5 मुलाकातों में तहकीक करने के बाद कोई इंसान किसी की हकीकत जान सकता है? नहीं। हत्ता के नफसियात ये कहती है, वो मियाँ बीवी जो 20-20 साल से एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे को नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते। हत्ता के ये एक मुकाबला किया गया, 20-20 साल के शादीशुदा जोड़ों को लाया गया और उनसे बहुत ही बुनियादी सवालात किए गए, आपके शौहर को क्या पसंद है, उसका रंग क्या है, कौन सा खाना पसंद है, कौन सा मुकाम देखना पसंद है। बीवी ने कुछ और जवाब दिए, जब शौहर से लाके पूछा तो वो 180 डिग्री चेंज, यानी इतने करीब आगे भी ना जाने किस लिए, कुछ अजनबी से आप हैं, कुछ अजनबी से हम, ये जरूरत है। 20-20 साल के शादीशुदा अफराद, शौहर को बुलाया, बीवी के बारे में पूछा, बीवी किस चीज़ पर नाराज़ होती है, बीवी सबसे ज़्यादा क्या किस चीज़ का तकाजा करती है, शौहर नहीं बता सका। तो इंसान नहीं जान सकता, इंसान नहीं पहचान सकता, लेकिन हमें हुक्म दिया है कि जितनी ज़ाहिरी शिनाख्त, पहचान, मार्फत, सूझबूझ तुम्हें हासिल हो जाए, बिस्मिल्लाह का नाम लो और शादी करो। वाज़ह तौर पे कह रहा हूँ, दीन है, अखलाक है, पर्दा है, हिजाब है, हसब है, नसब है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह करो। बाद लोग कहते हैं शादी जो है वो लॉटरी का नाम है, ठीक है हो गया नहीं हुआ कोई मसला नहीं है, लग गया बम्पर प्राइज लग गया, नहीं, बल्कि दोनों को मिलकर ज़िंदगी की तामीर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें, जैसे कि एक तरीका राइज है यूरोप में कि जनाब पहले बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनेंगे माजरत के साथ, 10-15 साल गुजारेंगे, अगर हुआ तो फिर शादी करेंगे, नहीं हुआ तो अलग हो जाएंगे। नहीं अजीज़ा निगरामी, उससे इफ़्फ़त पर, हया और पाकिजगी पर हर्फ आता है। इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम कहते तहकीक करो, सिफात देखो, किरदार देखो, वाज़ह तौर पर सैयद और गैर सैयद के चक्कर में न पड़ो, वाज़ह तौर पे कह रहा हूँ, इस्तखारे के चक्कर में न रहो, वाज़ह तौर पे कह रहा हूँ। बहुत से लोगों ने इस्तखारा दिखवाया, मैंने कह दिया जनाब इस्तखारा आ गया, बाद में मौलाना तलाक हो गई, आपने तो इस्तखारा देखा था, तो मैंने कहा था, मैंने ये कहा कि जनाब इस्तखारा ये नहीं बताता कि तलाक होगी कि नहीं होगी, शौहर अच्छा होगा कि नहीं होगा, इस्तखारा कहता कर लीजिए या नहीं कीजिए। हमारे यहाँ जो मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं, इस्तखारा न कीजिए, तहकीक से काम लीजिए, अकल से काम लीजिए। अभी रिश्ता आया है और इस्तखारा करने लग जाते हैं, खुदा भी ऐसे इस्तखारों को पसंद नहीं करता जो अकली मीज़ान के मुताबिक ना हो। अज़ीज़ा नहीं करान, बहुत सारे ऐसे गैर सैयद हैं जो सैयदों से अच्छे हैं, कीजिए शादी, वाज़ह तौर पे कह रहा हूँ मैं। فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، کہتے رہیں، جو حق بات میں سمجھوں گا اسے یہاں بیان کروں گا. اسی کہ اہل بیت نے ایمان کو کفو قرار دیا ہے. تو چونکہ مسائل اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی شادی کرتے ہیں، ایک چیز ظاہری طور پر پسند آ گئی، شادی کر لیتے، بعد میں جب حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے تو پھر جدائی، اور اگر جدائی نہیں ہوتی تو بچے جو ہیں وہ اپنی اپنی فیملیز میں ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کے ہم اعتراف میں کوئی نہ کوئی ایسی ڈسٹرب فیملی ہوگی کہ جہاں پر یہ مسائلیں، بچے تذبذب کا شکار ہیں، فٹ بال بنے ہوئے ہیں. اب یہی بچے جب جاتے ہیں کالجز میں، انسٹیٹیوٹ میں، تو وہاں پر بھی پھر اسی قسم کی چیزیں شروع کر. چار قسم کے گھرانے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیش کیے ہیں. چار، پہلا گھرانہ وہ ہے کہ جس میں شوہر بھی جہنمی ہے، بیوی بھی جہنمی. ماشاءاللہ سے میں نے یہاں سے زیرو سے شروع کیا ہے تاکہ آپ کو بالکل ون تک لے جاؤں. زیرو سے شروع کر رہا ہوں. شوہر بھی جہنمی، بیوی بھی جہنمی. وہ کون ہے؟ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، دونوں جہنمی ہیں. دوسرا گھرانہ وہ کہ شوہر اچھا ہے، بیوی جہنمی ہے. توجہ فرمائیے گا، وہ کون سا ہے؟ نوح اور نوط علیہ السلام کا گھرانہ، شوہر خدا کے مطیع بندے اور بیویاں جہنمی. اور تیسرا گھرانہ کہ جس میں بیوی اچھی نیک باکردار اور شوہر برا اور ظالم و بد کردار، وہ ہے حضرت آسیہ اور فرعون. اب اگر گفتگو یہاں تک ہوتی تو کہنے والا قاری قرآن قیامت تک کہہ دیتا، خدا تو نے جنتی مرد نہیں بتائے، جہنمی مرد بتا دیے. تو نے جنتی عورتیں بتا دی، جہنمی عورتیں بھی بتا دی، لیکن کوئی ایسا گھرانہ بھی بتا دے جہاں شوہر بھی جنتی ہو اور بیوی بھی جنتی ہو. تو خدا کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، ایک ایسا گھرانہ ہے جہاں جنتی بھی مرد ہے اور عورت بھی جنتی ہے. جو جوانان جنت کی سردار کی ماں ہوگی وہ فاطمہ زہرا ہوگی، جو قسیم النار والجنہ ہوگا وہ علی مرتضیٰ ہوگا. کہ کامل زندگی دی ہے، تمام مثالیں دی ہیں. جہنمی مرد اور بیوی، یہ گھرانہ دیا. شوہر اچھا، بیوی بری، حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں اور ان کے شوہر. اور پھر بیوی اچھی ہے، بعض وقت بیویاں بہت اچھی ہوتی ہیں، شوہر برے ہوتے ہیں، ٹیڑے ہوتے ہیں. حضرت آسیہ کی مثال. اور کہاں وہ گھرانہ جہاں جنت ہی جنت ہوتی ہے، جہاں در حقیقت شوہر جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو، بیوی سیدت النساء العالمین ہو اور حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہوں. ایسا گھرانہ پنجدن پاک کا گھرانہ ہوا کرتا ہے. مل کے درود بھیجی عظمت محمد آل محمد کا. تو یہ گھرانہ ہے. اس گھرانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے پھر میاں بیوی کی ذمہ داریاں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جناب ساری ذمہ داری ہماری ہے، مرد کیا کرتے ہیں؟ تربیت کا کام عورت کا ہے. ہماری اب جا کے کچھ تھوڑا بہت یہ رسم ٹوٹی ہے، وَإِلَّا مرد بچے کو گود میں لینا اپنی توہین سمجھتا تھا. آج سے 20 سال پہلے چلے جائیے، شاید کچھ دقیانوسی افراد کے یہاں ابھی بھی تک یہ ریت موجود ہو. دقیانوسی سمجھا جاتا تھا، جورو کا غلام سمجھا جاتا تھا. نہیں عزیزان گرامی، مولا کائنات کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، فاطمہ زہرا کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، جن کے گھر کو جنتی گھرانہ کہا گیا ہے، کس طرح تقسیم کار ہے، کس طرح پیار و محبت ہے. یہ دونوں مل کر بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، دونوں مل کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. ایک واقعہ سنا چکا ہوں وہی کے بارے میں، کہ امام حسن کس طرح کے سناتے تھے کہ بڑوں کا احترام ادب کیا ہوتا تھا، اور بچوں کی اسکلز کو کیسے پڑھوان چڑھایا جاتا ہے. یہ فاطمہ زہرا کا گھر. اور پھر آپ دیکھیں کس طریقے سے ماں بچے کی تربیت کر رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تربیت کا کام ایسا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں جناب خواتین کا ہے. کیوں؟ ہم مرد جو ہیں وہ مرد ہوتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم روٹی لاتے ہیں، کماتے ہیں، کماؤ پوت ہیں، ہم جو ہیں وہ سپر ہینڈ ہیں، ہمارا ہاتھ اوپر ہے. لہذا الرجال قوامون علی النساء کی آیت کا ڈنڈا خواتین کے سر پہ چلاتے رہتے ہیں. ایک بات، ایک بت توڑ کے جا رہا ہوں یہاں پر میں، مردوں نے جو بت بنایا ہوا ہے وہ توڑ کے جاؤں گا آج. عورتیں عقل مند ہوتی ہیں، بیوقوف ہوتی ہیں آپ کے خیال میں؟ ناقص العقل ہوتی ہیں، اکثر لوگ کہیں گے ہوں گی. لیکن اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو عورت ناقص العقل نہیں ہے.
عورت پہلے بالغ ہوتی ہے یا مرد پہلے بالغ ہوتا ہے؟ بتائیے، عورت پہلے بالغ ہوتی ہے، تقریباً کم سے کم 9 سال عورت پہلے بالغ. اسلام میں عبادت کے لیے شرط یہ ہے، پہلی چیز جسمانی بلوغت، دوسری چیز ایمان، تیسری چیز اختیار. اور ایمان کے لیے انسان کا خبط الحواس، انسان کبھی بھی ایمان نہیں لا سکتا، دیوانہ بے عقل انسان نہیں لا سکتا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں عبادت کے لیے پہلے کس کو عقل دی، مرد کو یا عورت کو؟ آپ کہیں گے عورت کو. یہ بت توڑو بہت مشکل ہے کہ آپ اس پہ کوئی مجھے جزا دے سکیں، اور یہ میرا نہیں ہے، علماء کا جملہ ہے یہ. کس کو خدا نے پہلے اجازت دی؟ عورت کو. عورت ناقص العقل نہیں ہے. اگر امیر المومنین نے کہیں ناقص العقل کہا ہے تو ایک خاص پیرائے میں کہا ہے، نہ کہ تمام خواتین کے لیے کہا ہے. میری مائیں بہنیں سنیں، ہماری خواتین کو صرف ریسیپیز تک محدود کر دیا، اس چادر کا رنگ کیا ہونا چاہیے، فلاں ڈیکوریشن کیا ہونا چاہیے، ریسیپی کیا ہونی چاہیے. ٹی وی دکھا دکھا کر ریسیپی بیچاری لکھتی رہتی، ان کا کوئی عقلی کام ہی نہیں ہے، تربیتی کام ہی نہیں ہے، ان کا کوئی سماجی اور سوشل کام ہی نہیں ہے، بیچاری چولہے اور ہانڈی کے ہو کے رہ گئی ہیں. اسلام کہتا ہے نہیں، جناب زہرا کی سیرت آپ کے سامنے ہے. جناب زہرا صرف باورچی خانے میں نظر نہیں آتی، حسن تباؤل شوہرداری جناب زہرا کی دیکھنی ہو تو پھر ولایت کے دفاع کے لیے بی بی کس طرح مدینے میں نکلتی ہے یہ بھی دیکھیے. سیاسی کردار، زخمیوں کی تیمارداری، یہ جناب زہرا کے در حق کی سیرت ہے. اور پھر ثانیہ زہرا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، کس طریقے سے ظلم کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا، بسات الٹ کے رکھ دی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے. یہ عورتوں کا کردار ہے. بہرحال تو بس اس کو تکمیل کروں اور اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں. تو گھرانہ دیا اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے، یہ ہماری روحانی تربیت کے لیے بھی، جسمانی تربیت کے لیے بھی ہے. تو کیا علی فاطمہ مل کر تربیت کر رہے ہیں، مل کر بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ بچہ آیا گھر میں، داخل ہوا، السلام علیکی یا امہ، بچے نے آتے ہی سلام کر دیا، مادر گرامی آپ پہ سلام. ہمارے کوئی بچہ آ کے سلام کرے؟ اچھا ٹھیک ہے، واہ اوکے اوکے، بہت زیادہ مولوی بننے کی کوشش مت کرو، روکھا جواب دیا جاتا ہے، بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. پیار و محبت در حقیقت وہ عنصر ہے جس سے در حقیقت تربیت کا کام، تربیت کے کام کے لیے عمل انگیز کیٹلسٹ قرار پاتا ہے محبت. اب بچے نے سلام کیا، السلام علیکی یا امہ، بڑے شہزادے آئے اور آ کے سلام کیا، وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کے چین حسن، تم پہ بھی سلام ہو. کس طریقے سے بچے نے سلام کیا، ماں نے اس سے دگنے لہجے میں بچے سے کلام کیا ہے. اور اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے. اور اس کے بعد جب حضرت علی تشریف لائے تو کہتے ہیں السلام علیکم ابو الحسن، اے ابو الحسن، نام نہیں لیتی جناب زہرا، کہتی ہیں ابو الحسن، کنیت کے ساتھ پکارتی ہیں، آپ پہ سلام ہو. وہ بھی جواب دیتے ہیں بنت رسول خدا، اے فاطمہ زہرا، آپ پہ سلام ہو. یہ تربیت ہے. اب دیکھیے کہ یہ کون بچے ہیں جو بہت مانوس ہیں، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، حسن یا حسین اگر کوئی مسجد میں داخل ہو جائیں تو بعض روایات میں رسول اللہ ممبر سے اتر کر بچے کو اٹھاتے تھے، اپنی گود میں بٹھا کر ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے. اتنا انس اور محبت کا رشتہ، اتنا پیار اور محبت کا رشتہ. اب شہزادے دونوں آئے، دونوں شہزادوں کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی تربیت کا انداز یہ ہے، ادب یہ ہے، حضور یہ ہے علی و فاطمہ کے گھرانے کی. اب بچہ دیکھ رہا ہے کہ نانا چادر اوڑھے لیٹے ہیں، بچہ تھا ہمیشہ چلا جاتا تھا، لیکن بچے کو پتہ ہے نانا پرائیویسی میں ہیں، آرام کر رہا ہے، اسے استراحت کی ضرورت ہے، مخل نہیں ہونا ہے، ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، جا کے پہلے نوک کرنا ہے، اجازت لینی ہے، اذن مل گیا تو جائیں گے، نہیں ملا تو واپس آ جائیں گے. یہ ہے بچے کی تربیت. کتنے سن ہوگا امام حسن امام حسین؟ بہت چھوٹے، 3 سال یہ سے بھی کم، بہرحال جتنا تقریباً لگ بھگ یہی عمر. جاتے ہیں السلام علیکم یا جدہ،
السلام علیکم یا رسول اللہ. اب بچہ ہے نا, بچے کو پتا یہ نانا آرام کر رہے ہیں, نانا رسول اللہ آرام کر رہے ہیں. پہلے بچے نے کیا کہا, السلام علیکم یا جدہ, اے نانا حضور آپ پہ سلام. پھر بچے نے کہا کہ نہیں, یہ صرف میرا نانا نہیں ہے, اللہ کا رسول بھی ہے. یہ ہے ادب فاطمہ زہرا, یہ ہے ادب فاطمہ زہرا. یہاں پر تربیت پتہ چل رہی ہے. پہلے کہا نانا آپ پہ سلام, پھر کہا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ, رسول اللہ آپ پہ میرا سلام ہو. امام حسن کا بھی یہی انداز ہے, امام حسین کا بھی یہی انداز ہے. اور اس کے بعد جب رسول اللہ نے سلام کا جواب دیا, وعلیک السلام یا ولدی, میرے بیٹے تم پہ سلام, پھر کہا کہ نہیں, یا صاحب لواحی, اے میرے حوض کوثر کے مالک, اے میرے پرچم کے مالک, بیٹا حسن و حسین تم پہ سلام ہو. یعنی صرف کہتے تو میرا بیٹا میرے نور نظر کافی ہے, لیکن بچوں کے ذہنوں میں ان کے کامیاب اور روشن مستقبل کو ذہنوں میں بٹھانے کے لیے رسول اللہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا حدیث کے سامنے, کہا وعلیک السلام یا صاحب لوائی, اے صاحب لواء من تم پہ سلام ہو, تاکہ بچوں کے ذہنوں میں, بچوں کے ذہنوں میں کیا ہو جائے, وہ مستقبل بیٹھ جائے. ایک بہت بڑا سائنسدان گزرا ہے, غالباً آئنسٹائن کے بارے میں ہے, کہ یہ بیچارہ اتنا ناکارہ اور اتنا عقل سے پیدل تھا کہ اس کو اسکول سے نکال دیا گیا. اس نے گھر کے نچلے خانے میں, زیر زمین تہ خانے میں ایک لیبورٹری بنائی ہوئی تھی, آئے دن جو ہے نا یہ ایکسپیریمنٹ کرتا تھا, اسکول سے تو نکال دیا گیا تھا. اچانک جو ہے ایک دفعہ یہ کچھ ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا تو اس کے دھماکہ ہوا اور باپ بہت ناراض ہوا. باپ نے آ کر اس کے بہت زور سے ایک تھپڑ رسید کیا, تو کہتے ہیں ایک کان سے سماج سے محروم ہو گیا تھا. لیکن اس کی ماں عقل مند تھی, کہتی تھی تو نابغا ہے, تو ذہین ہے, تو بہترین ہے, تو کچھ کر کے دکھائے گا. انہیں ماں کا کردار, صرف ماں کے الفاظ, شفقت, محبت, برتاؤ, توجہ, سیریس ہونا, توجہ دینا اس بات کا سبب بنا کہ آج دنیا میں اس سائنسدان کا جو ہے نام بہت روشن ہے. ایڈیسن تھا غالباً, اگر نام کا اشتباہ نہ ہو. ماں کا کردار یہ ہوتا ہے کہ یہ مجلسیں شعور دینے والی ہیں کہ ہم اہل بیت کے گھرانے سے عملی انداز سے آگے بڑھیں, ان کے نزدیک و قریب ہوں. ایسا نہ ہو کہ صرف ثواب کی نیت سے آئیں, بیٹھیں اور دو آنسو وہاں چلے جائیں. نہیں, یہاں سے درس حیات لیں. میں نے بتایا امام ہے تو درس حیات دے رہا ہے, بچہ ہے 6 ماہ کا تو وہ بھی درس حیات دے رہا ہے. اور آج جس کا تذکرہ کر رہا ہوں, جس کے بارے میں سعید ابن طاووس لکھتے ہیں لہوب میں, لم یبلغ الحلم, وہ بچہ جو سن بلوغ کو نہیں پہنچا, قاسم ابن حسن درس حیات دے رہا ہے. پورا گھرانہ کربلا, رہتی دنیا تک تمام واقعات کی تاجدار ہے کربلا, تمام واقعات سے بڑھ کر ہے کربلا, کیونکہ عملی درس دیا ہے, حیات دیے, شعور دیا ہے. امام حسین کا انداز دیکھیے, دیکھیے کربلا بنانے جا رہے ہیں نا امام کا ہر عمل حکیم ہوتا ہے, یعنی حکیم امام کا ہر عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا, دانائی, بصیرت, ہوش, ہوشیاری, عقل مندی, زیرکی, خیرت, جو کچھ بھی آپ اتنی مثبت صفات اگر تلاش کرنا چاہیں سب امام کی ایک فعل میں موجود ہوں گی. شب عاشور امام کیا کہہ رہے تھے, چلے جاؤ مجھے نہیں تمہاری ضرورت, بیعت اٹھا لیتا ہوں. اگلے دن کیا کہہ رہے تھے, حل من ناس رجن سور, میری مدد کرو, میری مدد کے لیے آؤ. یہ دو قسم کا رویہ کیوں امام نے اختیار کیا؟ شب عاشور کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, چراغ کو گل کیے دیتا ہوں, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, میں تمہارا محتاج نہیں ہوں, تم آزاد ہو, چلے جاؤ. اور صبح کہہ رہے ہیں کہ آؤ میری مدد کرو. یہ دو قسم کا رویہ کیوں؟ یعنی امام یہ چاہتے ہیں کہ کربلا تا قیامت تک درسگاہ رہے گی زندگی کے لیے, تو رات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ. یعنی جتنے بھی افراد ہیں اگر ان میں کوئی خبیث فطرت موجود ہے تو چلا جائے. اور عصر عاشور, ظہر عاشور, یوم عاشور کو امام کہہ رہے ہیں میری مدد کرو, تاکہ اگر کوئی نیک فطرت ہے تو حسین کے پاس آ جائے. یہ امام اس طریقے سے کربلا بنائی ہے. اور اپنے ساتھ جن افراد کو لے کے چلے, نیک سیرت, نیک تینت افراد کو, ان کا انتخاب خداوند عالم نے کیا ہے حسین ابن علی کے لیے. آج قاسم ابن حسن کا تذکرہ ہے, حسن کے یتیم بیٹے کا تذکرہ ہے جو ادب کی سرحدوں پر ادب کا مقام ہے. اگر عباس وفا کا مقام ہے تو پھر قاسم ابن حسن ادب کا امام ہے, اعلیٰ ترین درجہ جو قاسم ابن حسن کو دیا جا سکتا ہے. شب عاشور جب امام کہہ رہے تھے, بتا دیا تھا امام نے تم بھی شہید ہو گئے, تم بھی شہید ہو گئے, تم بھی شہید ہو گئے, گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. بعض نے لکھا ہے کہ کھڑے ہوئے تھے اصحاب اور امام بیچ میں تھے, تو ایک چھوٹا بچہ اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو کر اس حصار میں موجود امام کو دیکھنا چاہتا تھا. جب امام نے یہ دیکھا کہ قاسم کچھ کہنا یا دیکھنا چاہتا ہے تو اپنے اصحاب سے کہا جگہ دو, قاسم کو جگہ دو, قاسم کو آگے آنے دو. حضرت قاسم بڑھے, پوچھا کہ چاچا جان کل جو افراد شہید ہوں گے کیا ان میں میرا بھی نام ہے, میں بھی شہید ہوں گا؟ حضرت قاسم کی زبان سے یہ جملے سن کر امام حسین منقلب ہو گئے, منقلب ہو گئے. کہا کہ بیٹا قاسم یہ بتاؤ کہ کیف تجد الموت, موت تمہارے نزدیک کیسی ہے, موت کو کیسا پاتے ہو؟ یہ ہے ادب, یہ ہے تربیت ام فروہ کی, حسن کے گھرانے کی, اہل بیت کے گھرانے کی. کیا کہتے ہیں؟ احلا من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی. میرے استاد محترم آیت اللہ رئی سے فرماتے ہیں کہ ایک جملے میں معصومانہ پن بھی شامل ہے اور معرفت کی سرحدوں کو پار کر لیا قاسم بن حسن نے اس ایک جملے میں کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ایک بچے کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہوتی ہے؟ شیرینی, مٹھائی. حضرت قاسم کا یہ جملہ ان کے بچپن کی نشاندہی کر رہا ہے کہ شہد اور مٹھائی اور شیرینی کو کی مثال دے رہے ہیں, اور احلا من الاصل کہہ کر, یعنی موت شہد سے زیادہ میٹھی کہہ کر اپنی معرفت کا اعلان کر رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ ہے قاسم. سینے سے لگا لیا. روز عاشور ام فروہ دیکھتی ہیں کہ قاسم زندہ ہیں, بلاتی ہیں, بیٹا قاسم کیا وجہ ہے کہ تم ابھی تک زندہ ہو, تم نے اپنے چچا جان پر اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کیا؟ کہا کہ مادر گرامی, میں جب بھی جاتا ہوں امام کی خدمت میں اور کہتا ہوں چچا جان مجھے اجازت دیجیے, تو امام کہتے نہیں, تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. کہا کہ نہیں, جاؤ اور کہو کہ ماں نے بھیجا ہے. ایک دفعہ پھر امام کی خدمت میں آئے اور پھر آ کے یہی جملہ کہا. امام نے کہا نہیں, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا, تو میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہوئی. کہہ کے سینے سے لگایا. قاسم افسردہ ہو کر بیٹھ گئے کونے میں, کسی خیمے میں جا کے بیٹھ گئے. اچانک یاد آیا کہ بابا کا آخری زمانہ تھا. اللہ اکبر, جب بابا شہید ہو رہے تھے تو بابا نے والدہ کو بلایا تھا اور مجھے بلایا تھا اور کہا تھا بیٹا قاسم دیکھو ہم نہ ہوں گے, تمہارے چچا پر ایک قیامت کا وقت آئے گا. یہ تحریر لکھ کے دے رہا ہوں, جب کڑا وقت آئے تو اس تحریر کو کھولنا اور اس پر عمل کرنا. اور یہ کہہ کر حضرت قاسم جلدی سے اٹھے, اس رقعے کو کھولا, اس پرچے کو کھولا, اس میں لکھا تھا بیٹا قاسم دیکھو ہم جا رہے ہیں, اس دنیا میں نہ ہوں گے. اے قاسم, تمہارے چچا پر ایک کڑا وقت آنے والا ہے, جاؤ ہماری نیابت میں اپنے چچا کی نصرت کا حق ادا کرنا. بس عزاداروں, ایک دفعہ قاسم نے یہ تحریر پڑھی بابا کی, ایک دفعہ رونا آیا, آنکھوں سے لگایا, دوڑے دوڑے امام کی خدمت پہنچے. امام اپنے اصحاب کے ساتھ فرما ہے, اجازت طلب کی قاسم ابن حسن نے, امام کی خدمت میں وہ رقع پیش کر دیا. امام نے جب بھائی کی تحریر کو ملاحظہ کیا, آنکھوں سے لگایا, گریا کیا, اور اس کے بعد کہتے ہیں قاسم کو اپنے گلے لگایا حسین نے. یہ چچا بھتیجے اتنا روئے کہ دونوں غش کھا گئے. اللہ اکبر. اس کے بعد قاسم کا سن اتنا کم تھا کہ کوئی زرہ سر پہ نہیں آتی تھی, کوئی خود سر پہ نہیں آتا تھا. آپ نے امامے کے دو ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑے سے قاسم کو کفنی پہنائی, ایک ٹکڑے سے حمامہ پہنایا اور کہا بیٹا قاسم خدا حافظ. قاسم پہنچے اور کہا کہ میں علی مرتضیٰ کا بیٹا پوتا ہوں, میں ایسی شجاعت دکھاؤں گا. رجس بڑا, امام کی نصرت کا حق ادا کیا. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ آواز آئی, اے مولا اے چچا میرا آخری سلام قبول کیجئے. ہاں ماں فاطمہ, ہاں ام فروہ ماں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بارگاہ خدا میں دعا کر رہی تھی, اے خدا میری قربانی کو قبول فرما, مجھے فاطمہ زہرا کے سامنے سرخرو فرمانا. بس عزادارو, ماں نے یہ آواز سنی, منقلب ہوئے, ادھر سے حسین بہادر شکاری کی طرح دوڑے. اب جو اشقیہ نے دیکھا حسین آئے ہیں مدد کے لیے, دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف. ارے تیرا سالہ قاسم بار بار پکارتا ہے, امو جان میری مدد کیجئے. جب غبار چھٹا تو حسین نے دیکھا قاسم لیڑیاں رگڑ رہا ہے, لاش قاسم پہ پہنچے حسین. اے بیٹا قاسم, چچا کے لیے سخت ہے کہ تو اسے مدد کے لیے پکارے, وہ تیری پاس نہ آئے, اور جب تیرے پاس آئے تو تیری کوئی مدد نہ کر سکے. اللہ اکبر. حسین لاش قاسم کو اٹھانا چاہتے ہیں, بعد نے لکھا ہے مکمل پامال ہو چکا تھا. ہاں قاسم ابن حسن کا علم برآمد ہوگا. اللہ اکبر. بعد مقاتل نے لکھا ہے بند بند کھل گیا تھا. ارے حسین جنازے کو اٹھانا چاہتے تھے, قاسم کے پائے مبارک زمین پہ خط بنا رہے تھے. آخر وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا قاسم کا لاش پامال ہو گیا. بس جس طرح حسین اٹھا سکتے تھے اٹھا کے چلے اور ماں کی خدمت میں پہنچایا. یہ ہے قاسم کا لاشا. ام فروہ نے شکر ادا کیا, مالک تو نے میری قربانی کو